بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام و محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ساجد رضوی، پروگرام زاویہ نگاہ کے ساتھ۔ آج کے اس پروگرام میں بھی ہم گزشتہ ہفتے کے بعض اہم واقعات کا جائزہ لیں گے، اور اس سلسلے میں ہم نے اسٹوڈیو میں ایک معزز مہمان کو بھی دعوت دی ہے، ان کے ساتھ بھی گفتگو ہوگی، اور اس سلسلے میں ہم عراق کو فوکس کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے آج کے موضوعات پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ جی ناظرین، موضوعات آپ نے ملاحظہ فرمائے۔ اس وقت مغربی افریقہ سے لے کر مشرق وسطی تک کا پورا علاقہ دہشت گردی کی لپیٹ میں ہے، اور عام تاثر یہ ہے کہ عالمی اداروں اور خاص طور پر بڑی طاقتوں کی ریشہ دوانیوں اور ان کے دوغلے پن کی بنا پر اس علاقے میں دہشت گردی ہو رہی ہے، اور شاید اس وقت تک یہ سلسلہ جاری رہے جب تک یہ ممالک اور متعلقہ ادارے اپنی پالیسیوں پر نظر ثانی نہیں کرتے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کا اس سلسلے میں موقف بھی یہی ہے کہ عالمی اداروں کو اپنی ذمہ داریاں بطور احسن اس سلسلے میں نبھانی چاہیے، اور دوغلے پن کی پالیسی کو ترک کر دینا چاہیے دہشت گردی کے حوالے سے۔ ملاحظہ فرمائیے ہمارا یہ تبصرہ۔
ایران کے نائب وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ اگر امریکہ اور برطانیہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں سنجیدہ ہیں تو انہیں عراق کے ساتھ دو طرفہ معاہدوں کی پاسداری کرتے ہوئے حکومت عراق کی مدد کرنا چاہیے۔ ان کا اشارہ برطانوی وزیراعظم ڈیوڈ کیمرون کے اس بیان کی طرف تھا جس میں انہوں نے داعش گروپ کے خلاف جنگ میں ایران کے تعاون کی بات کہی تھی۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ نے واضح کیا کہ ایران دہشت گردی کے خلاف جنگ کو اپنی عالمی، اخلاقی اور انسانی ذمہ داری سمجھتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں شام اور عراق کے عوام کی بھرپور طریقے سے حمایت کی ہے اور آئندہ بھی کرتا رہے گا۔ امیر عبداللہیان نے شمالی عراق اور داعش کے خلاف امریکہ اور برطانیہ کے حالیہ اقدامات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ امریکی کارروائیاں دہشت گردی کے مقابلے سے زیادہ عراق میں امریکی تنصیبات اور اپنے شہریوں کے تحفظ کے لیے ہیں۔ اکثر تجزیہ نگاروں کا خیال ہے کہ دہشت گردی کے مقابلے کا صرف ایک ہی راستہ ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں خطے کے ملکوں کے سیاسی اتحاد کو محفوظ رکھتے ہوئے عملی طور پر ان کی مدد کی جائے، لیکن دہشت گردی اور داعش کے خلاف جنگ میں امریکہ کی جانب سے پس و پیش اور مشروط اقدامات سے ظاہر ہوتا ہے کہ امریکہ عراق میں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں سنجیدہ نہیں ہے۔ سیاسی مبصرین کے خیال میں امریکہ اب بھی نئے مشرق وسطی کے قیام کے منصوبے پر کام کر رہا ہے۔ امریکہ اور عالمی صہیونزم مل کر مشرق وسطی کے نقشے کو اپنے مفادات کے مطابق تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور سعودی عرب جیسے خطے کے بعض ممالک اس سازش میں اس کا بھرپور ساتھ دے رہے ہیں۔ اس منصوبے کا سارا زور فی الحال شام اور عراق کی جغرافیائی سرحدوں میں محدود ہے۔ امریکی تھیوری کے مطابق دہشت گردی دو طرح کی ہے، ایک اچھی اور دوسری بری۔ اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ جہاں بھی امریکی مفادات پورے ہوتے ہوں وہاں دہشت گردی اچھی ہے، اور جہاں مفادات کو خطرہ لاحق ہو جائے تو دہشت گردی بری دہشت گردی کہلاتی ہے۔ بنابراہ ہمیں خطے میں دہشت گردی کی جڑوں کو تلاش کرنا ہوگا، اور یہ دیکھنا ہوگا کہ تکفیری دہشت گردی، داعش یا القاعدہ اور اسی جیسے دیگر دہشت گرد گروہ کن ملکوں کی حمایت اور تعاون سے وجود میں آئے ہیں، اور ان دہشت گرد گروہوں کی اصل جائے پیدائش کہاں ہے۔ جو بات واضح ہے وہ یہ ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ کے بارے میں اسلامی جمہوریہ ایران کی پالیسی کھلی کتاب کی طرح ہے۔ ایران دہشت گردی کے خلاف جنگ کو ایک اہم اصول سمجھتا ہے، لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ امریکہ اور دیگر بازیگر خطے کی صورتحال سے کیا حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر امریکہ اور برطانیہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں سچے ہیں تو پہلے انہیں اپنی سچائی کو عملی طور پر ثابت کرنا ہوگا۔
جی ناظرین، عالمی اداروں کی بے حسی اور لاپرواہی اور بڑی طاقتوں کی ذاتی مفادات اور منفعت بخش پالیسیوں کے تحت نہ صرف یہ کہ منظم طور پر دہشت گردی کا سلسلہ جاری ہے، بلکہ مشرق وسطی میں ریاستی دہشت گردی کے بھی ہم شاہد ہیں۔ جی ہاں، غزہ پر صہیونی حکومت کی بمباری جاری ہے، اور روزانہ نہتے فلسطینی شہید اور زخمی ہو رہے ہیں، اور یہ ایسی حالت میں ہے کہ غزہ پر حملے سے متعلق صہیونی حکومت کے تمام اہداف ناکام ہو چکے ہیں، اور اس کی پوری کوشش یہ ہے کہ کسی بھی طریقے سے اپنے ان اہداف کو حاصل کر سکے کہ وہ جنگ میں حاصل نہیں کر سکی ہے۔ لہذا اس نے فلسطینی رہنماؤں اور فوجی ونگ کے کمانڈروں کی ٹارگٹ کلنگ کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے یہ تبصرہ۔
غزہ پر دوبارہ قبضہ کرنے اور تحریک مزاحمت کو ختم کرنے کی غرض سے کیے جانے والے حملوں میں ناکامی کا منہ دیکھنے کے بعد اسرائیل نے ایک بار پھر فلسطینی رہنماؤں کی ٹارگٹ کلنگ کے ایجنڈے پر عمل درآمد شروع کر دیا ہے۔ گزشتہ دنوں رفا کے علاقے پر اسرائیل کے ایسے ہی دہشت گردانہ حملے میں تحریک حماس کی فوجی شاخ کے 3 اہم کمانڈر ابو شمالہ، رائے دتار اور محمد برہوم شہید ہو گئے۔ اس مجرمانہ کارروائی کے بعد صہیونی فوج کے ترجمان نے کہا کہ اسرائیل اپنے تحفظ اور تحریک مزاحمت پر دباؤ بڑھانے کے لیے ٹارگٹ کلنگ کا سلسلہ جاری رکھے گا۔ غزہ پر حالیہ جارحیت میں ناکامی کے بعد اسرائیل کے وزیر خارجہ سمیت متعدد عہدیداروں نے صہیونی فوج کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے حماس کے نائب سربراہ اسماعیل ہنیہ اور فوجی ونگ کے سربراہ محمد زیف کو ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنانے کی بات کہی تھی۔ اسرائیل اب تک متعدد فلسطینی رہنماؤں کو دہشت گردی اور ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنا کر شہید کر چکا ہے، جن میں ابو جہاد، فتح شقاقی، شیخ احمد یاسین، عبدالعزیز الرنتیسی، ابو علی مصطفیٰ اور بہت سے دوسرے فلسطینی رہنما شامل ہیں۔ لیکن اس کے ان اقدامات سے فلسطینیوں کی استقامت میں کوئی کمی نہیں آئی ہے اور نہ ہی اسرائیل کی سیکیورٹی کو یقینی بنایا جا سکا ہے۔ تمام تر شہادتوں کے باوجود تحریک مزاحمت کے جوانوں نے سن 2005 میں اسرائیل کو غزہ سے ذلت آمیز طریقے سے پسپا ہونے پر مجبور کر دیا تھا۔ بہرحال ایسا دکھائی دیتا ہے کہ صہیونی حکومت اپنی ناکامیوں سے سبق لینے کے بجائے فلسطینی رہنماؤں کو ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنا کر خود کو فاتح ظاہر کرنے کی ناکام کوشش کر رہی ہے۔ حالانکہ اسرائیل کو اچھی طرح سے معلوم ہے کہ اس کے مجرمانہ اقدامات کا جواب اسے ضرور دیا جائے گا۔ یہ بات بھی پوری طرح سے واضح ہے کہ صہیونی دشمن فلسطینی قوم کے عزم و ارادے کو کمزور نہیں کر سکتا، بلکہ ٹارگٹ کلنگ ہو یا اجتماعی قتل عام، اسرائیل کے ہر اقدام کے بعد فلسطینیوں کے اندر اپنے حقوق کی بالادستی کا جذبہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جا رہا ہے۔
ناظرین، غزہ پر اسرائیلی جارحیت سے متعلق تبصرہ آپ نے ملاحظہ فرمایا اور اسرائیلی آداب میں ناکامی اور شکست کے آثار جو ہیں وہ اس حوالے سے نمایاں ہیں کہ اسرائیلی مسلسل بمباریاں کر رہے ہیں اور فلسطینی قیادت اور فلسطینی عوام مسلسل ڈٹے ہوئے ہیں۔ ہندوستان فلسطین کا ایک روایتی حلیف ملک تصور کیا جاتا تھا اور کہا یہ جاتا ہے کہ ہندوستانی قائدین کے فلسطینی قیادت کے ساتھ ذاتی مراسم اور تعلقات بھی تھے، لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ ایک طویل عرصے سے فلسطین جو ہے وہ صہیونی بمباری کی زد پر ہے، لیکن ہندوستانی حکام کی جانب سے یا موجودہ حکومت کی طرف سے اس سلسلے میں کوئی واضح اور ٹھوس بیان دیکھنے میں نہیں آیا، اور اب یہ حال ہی میں جو بیان سامنے آیا ہے وہ اس میں اتنا تضاد ہے کہ اس پر لوگ تعجب کا اظہار کر رہے ہیں۔ یعنی سشما سوراج صاحبہ نے کہا ہے کہ ہم فلسطین کی حمایت کرتے رہیں گے اور ہماری پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے، لیکن اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو بھی ہم اہمیت دیتے ہیں۔ اس سلسلے میں ہندوستان کے معروف تجزیہ کار جناب تسلیم رحمانی صاحب کی گفتگو ملاحظہ فرمائیے۔
ہندوستان کی خارجہ پالیسی میں فلسطین کے تعلق سے 1995 میں ایک نمایاں تبدیلی اس وقت آ گئی تھی جب اس زمانے کے وزیر اعظم نرسمہا راؤ نے اسرائیل کو تسلیم کر کے انہیں دلی میں اپنا سفارت خانہ کھولنے کی اجازت دے دی تھی، اور تب سے لے کے اب 2014 تک میں اسرائیل سے ہندوستان کی تجارتی تعلقات میں بھی بے تحاشا اضافہ ہوا اور فوجی معاملات میں بھی ان کے سے بہت تعاون لیا گیا۔ اس کے بعد بی جے پی کی جو سرکار بنی اس میں لال کشن اڈوانی صاحب وزیر داخلہ تھے، انہوں نے اسرائیل کے ساتھ ایک ملٹری ایگریمنٹ کیا تھا اور جوائنٹ آپریشن ان کے ٹیررزم سے لڑنے کے نام پر جوائنٹلی کیے تھے۔ وہ تمام ایم او یو مستقل ہوتے چلے آ رہے ہیں، وہ سرکار کانگریس کی رہی ہو یا بی جے پی کی رہی ہو، تو خاموشی کے ساتھ اسرائیل کے ساتھ بھارت نے اپنے تعلقات کو سوار کیا ہے۔ ابھی جو حالیہ بیان ہماری وزیر خارجہ کا ہے وہ اسی تناظر میں اسے دیکھنا چاہیے کہ ہم نے ایک طرف فلسطین کو یہاں ہم جو ریکگنائز کرتے ہیں وہ بڑی کمپلیکیٹڈ سچویشن ہے، ہم فلسطین کے الفتح گروپ کو تو ریکگنائز کرتے ہیں لیکن حماس کے بارے میں ہم خاموش رہتے ہیں۔ یہ وجہ ہے کہ ہندوستان میں جو فلسطینی سفارت خانہ قائم ہوا ہے، اس سفارت خانے کے زمین کا دینا اس کی تعمیر اور تمام اس کے اخراجات ہندوستان کی سرکار برداشت کرتی رہی ہے, لیکن اس نے کبھی بھی الفتح کے علاوہ کسی دوسرے گروپ کے امبیسڈر کو یہاں قبول نہیں کیا. نتیجے میں فلسطینی امبیسی جو ہندوستان میں موجود ہے وہ پوری الفتح کے قبضے میں ہے, حماس کا یا غزہ کا کوئی ذکر نہیں رہا ہے. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حکومت ہند وہاں پر ایک سوشلسٹ کائنڈ آف مائنڈ سیٹ کو تو قبول کرنے کو تیار ہے, یا اس مائنڈ سیٹ کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے جو فلسطین کی آزادی کے نام پر اسرائیل کے ساتھ کسی قسم کے بھی سمجھوتا کرنے کے لیے آمادہ ہو سکتے ہوں. لیکن وہ ان گروپ کو ریکوگنائز نہیں کر رہا ہے کہ جو گروپ مکمل اسرائیل کا انخلا چاہتے ہیں اور فلسطین کو 1965 کے اپنی جگہ پر واپس لانے کے لیے جو لوگ وہاں مزاحمت کر رہے ہیں ان کو حکومت ہند ریکوگنائز نہیں کر رہی ہے, لیکن اعلانیہ طور پر جس کا اعتراف بھی نہیں کر رہی ہے کہ ہم ان گروپس کو ریکوگنائز نہیں کرتے. یہ ایک پیچیدہ اور گجلت قسم کی ہماری خارجہ پالیسی اس سلسلے میں ہے, جس پر ملک کی مختلف تنظیمیں یہ سوال کھڑا کرتی رہی ہیں اور یہ چاہتی ہیں کہ حکومت ہند حماس کے بارے میں اپنا موقف واضح کرے.
ناظرین, فلسطین کے تعلق سے ہندوستان کی خارجہ پالیسی ڈاکٹر تسلیم رحمانی کی گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. اور اب ہم ایک بار پھر رخ کرتے ہیں مشرق وسطی کا, کہ جہاں یمن کے حوالے سے خبریں موصول ہو رہی ہیں کہ وہاں حوثی قبائل نے ایک بار پھر سڑکوں پر مظاہرے کیے ہیں اور حکومت کی برطرفی کا پرزور مطالبہ کیا جا رہا ہے. اس سلسلے میں مذاکرات بھی چل رہے ہیں, لیکن تازہ خبر یہ ہے کہ ان مذاکرات میں ڈیڈ لاک آیا ہے اور ناکام ہو گئے. ملاحظہ کیجیے ہمارا یہ تبصرہ.
یمن کے مختلف علاقوں میں جاری جھڑپوں اور عبوری حکومت کے خلاف مظاہروں نے صدر منصور ہادی سمیت دیگر اعلی حکام کو سخت مشکلات سے دوچار کر دیا ہے. کہا جا رہا ہے کہ حکومت کی ناقص کارکردگی کے خلاف الحوثی گروپ کی اپیل پر شروع ہونے والے مظاہروں کا سلسلہ بدستور جاری ہے اور ان کا دائرہ اب شمالی صوبے صعدہ سے ملک کے دیگر علاقوں تک پھیل گیا ہے. یمن کے معروف شیعہ رہنما اور الحوثی گروپ کے سربراہ عبد الملک الحوثی نے ملک بھر کے عوام سے اپیل کی تھی کہ وہ ملک میں سیاسی اصلاحات کے مطالبے کی غرض سے مظاہرے کریں. ان کی اپیل پر دارالحکومت سنا, شمالی صوبے صعدہ اور جنوبی صوبے طاز میں ہزاروں لوگ سڑکوں پر نکل آئے اور انہوں نے حکومت کے خلاف زبردست مظاہرے کیے. سن 2012 کے عوامی انقلاب اور آمریت کے خاتمے میں اہم کردار ادا کرنے والے الحوثی گروپ کو عبدالرب منصور ہادی کے برسر اقتدار آنے کے بعد حکومت کے سخت عتاب کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. قابل ذکر ہے کہ صدر منصور ہادی سابق ڈکٹیٹر عبداللہ صالح کے معاون تھے اور اسی نے سعودی عرب اور خطے کے بعض رجت پسند حکومتوں کے تعاون سے انہیں بطور صدر نامزد کیا تھا. حالیہ چند ماہ کے دوران حکومت یمن نے سعودی عرب کے تعاون سے ملک کے بعض قبائل کو مسلح اور انہیں حوثیوں کے خلاف جنگ پر اکسا کر الحوثی گروپ کے لیے عرصہ حیات مزید تنگ کر دیا ہے. رپورٹوں کے مطابق حالیہ چند روز کے دوران شمالی علاقوں میں حوثیوں کے خلاف حکومت یمن کے ایجنٹوں کے حملوں میں 500 کے قریب افراد مارے گئے ہیں, جن میں زیادہ تر کا تعلق الحوثی گروپ سے ہے. حکومت یمن ایسے وقت میں الحوثی گروپ کے ساتھ دشمنی اور اس پر علیحدگی کا الزام لگا رہی ہے کہ جب اس کی ناقص کارکردگی کی وجہ سے ملک بھر میں فوج اور مسلح گروہوں کے درمیان 2 سال سے جھڑپوں کا سلسلہ جاری ہے, جبکہ بعض دہشت گرد گروہوں نے حالات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یمن کو اپنی سرگرمیوں کا مرکز بھی بنا لیا ہے. امریکہ بھی دہشت گردی کے خلاف جنگ کے بہانے یمن کی موجودہ صورتحال سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے اس ملک کو خطے میں اپنے ایک اہم فوجی اڈے میں تبدیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے. امریکی وزارت دفاع کئی بار یہ بات زور دے کر کہہ چکی ہے کہ وہ یمن کو خطے میں اپنی ڈرون سرگرمیوں کے اہم ترین مرکز میں تبدیل کرنے کا ارادہ رکھتی ہے. ایسے حالات میں یمن کے صدر نے اعلیٰ سطحی اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ حالات پر قابو پانے کی کوششیں جاری رکھی جائیں گی. انہوں نے عوامی مظاہروں پر بھی کڑی نکتہ چینی کی اور عوام سے صبر و تحمل سے کام لینے اور مشکلات کے حل میں حکومت کے ساتھ تعاون کی بھی اپیل کی. دوسری جانب یمن کے سیاسی حلقوں کا کہنا ہے کہ صدر منصور ہادی سن 2012 میں سعودی عرب اور امریکہ کی کھلی حمایت سے نام نہاد جمہوری صدر بنے ہیں اور ان کے اندر ملکی انتظام چلانے کی ذرہ برابر بھی صلاحیت موجود نہیں ہے۔ سیاسی حلقوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ سابق ڈکٹیٹر عبداللہ صالح کے رشتہ دار اور قریبی ساتھی اب بھی ملک کے اعلیٰ عہدوں پر فائز ہیں، جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ صدر ہادی عوامی مطالبات اور خواہشات کے مطابق ملک میں سیاسی اصلاحات کرنے کے قابل نہیں ہیں، اور اسی بات نے عوام کے جذبات کو مزید برانگیختہ کر دیا ہے۔
ناظرین، یمن کی صورتحال پر تبصرہ آپ نے ملاحظہ فرمایا، اور رخ کریں گے عراق کا کہ جہاں بم دھماکے، دہشت گردی کے ساتھ ساتھ سیاسی عمل بھی جاری ہے، اور اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ محمد جواد ظریف ایک وفد کے ہمراہ آج عراق پہنچے ہیں اور اعلیٰ عراقی حکام کے ساتھ ان کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اور اطلاعات یہ ہیں کہ وہ اربیل کے علاوہ ایک آدھ دو اور شہروں کا بھی دورہ کریں گے۔ عراق کے موضوع پر ہم نے گفتگو کے لیے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے جناب ڈاکٹر شعیب بہمن صاحب کو، جو اس وقت یہاں موجود ہیں، میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں بھی آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں اور ناظرین کی خدمت میں بھی۔
جی ڈاکٹر شعیب بہمن صاحب، عراق کی صورتحال آپ کے سامنے ہے اور بہت ہی پیچیدہ صورتحال ہے، ایک طرف وہاں سیاسی عمل جو ہے وہ جاری ہے اور نئے وزیر اعظم منتخب ہوئے ہیں اور وہ کابینہ کی تشکیل میں پر مامور ہیں، دوسری طرف بم دھماکے اور خودکش حملے اور داعش کی دہشت گردانہ کاروائیوں کا سلسلہ بھی جو ہے وہ اپنے طور پر دیکھنے میں آ رہا ہے۔ مجموعی صورتحال آپ کے پیش نظر ہے، کیا کہیں گے آپ عراق کے تعلق سے؟
واقعیت این هستش که به هر حال حقیقت یہ ہے کہ جن جو جو کہ وہ ممالک جو داعش کے حامی رہے ہیں، جنہوں نے داعش کی تشکیل کی ہے، عراقی شہروں پر داعش کے قبضے کے بعد ان کا ارادہ یہ تھا کہ کسی بھی طرح سے نوری المالکی کی جو حکومت ہے اور ان کی جماعت ہے، اس کو سیاسی میدان سے باہر کر دیں۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ عراق کا جو بحران ہے اور عراق میں نئی کابینہ کی تشکیل کا جو مسئلہ ہے، یہ کافی طول پکڑے گا اور اس میں کافی عرصہ لگ جائے گا، لیکن عراق میں جو ہوا وہ یہ ہے کہ مختلف جو سیاسی جماعتیں، شیعہ، سنی، کرد، ان تمام جماعتوں نے کم ترین عرصے میں حکومت کے بارے میں اتفاق رائے کیا اور ایک ایسے شخص کا انتخاب کیا جو موجودہ حالات میں نہ صرف یہ کہ عراق کے تمام سیاسی جماعتوں، شیعہ، سنی، کرد، سب کے لیے قابل قبول ہے، بلکہ جو علاقے کے جو جتنے بھی وہ جو لوگ دخیل ہیں عراق کے مسئلے میں، وہ ان کے لیے بھی قابل قبول ہے، اور بہرحال وہاں کا جو سیاسی عمل میں جو پیش رفت ہوئی، اس نے داعش کے اہداف کو کافی نقصان پہنچایا ہے۔ موجودہ صورتحال میں جو چیز عراق میں ہم جو دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ حکومت عراق اب جو ہے وہ زیادہ قوت اور طاقت کے ساتھ داعش کے مقابلے میں استقامت کر سکتی ہے۔
ڈاکٹر شعیب بہمن صاحب، آپ نے اشارہ کیا کہ عراق میں جو موجودہ سیٹ اپ بننے جا رہا ہے، اس میں یہ توانائی اور قوت موجود ہے، اور اسی کے پیش نظر اس کو اہل سنت کی بھی وہاں حمایت حاصل ہے، شیعوں کی بھی حمایت حاصل ہے، اور کردوں کی بھی حمایت حاصل ہے، اور یہ چیز عراق کو بدم دیکھنے والے، عراق کو بدم کرنے والی قوتوں کے ضرر میں ہے، اور وہ خود اس چیز کا مشاہدہ بھی کر رہے ہیں کہ ان کی توقعات کے برخلاف عراق میں جو ہے وہ سیاسی عمل شروع ہو چکا ہے۔ داعش کے تناظر میں میں جاننا چاہوں گا کہ مسلسل داعش کی حمایت اور پشت پناہی کرنے والے ممالک آج بھی اس حوالے سے دوغلا رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں، یعنی میرا اشارہ سعودی عرب، ترکی اور اسی جیسے دیگر ممالک کی طرف ہے کہ جو مسلسل داعش کی پشت پر ہیں، اور اب صورتحال یہ کہ امریکہ بھی جو ہے وہ علل اعلان اس کے مقابلے پر اتر آیا ہے، لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ امریکہ کو چونکہ اپنے مفادات جو ہیں وہ زیادہ عزیز ہیں اور وہ خطر میں پڑتا ہوا دیکھ رہا ہے، لہٰذا اس نے نہ صرف یہ کہ عراق میں جو ہے وہ داعش کے ٹھکانوں پر حملے کرنے کی بات کی ہے بلکہ شام میں بھی کاروائی کرنے کا عندیہ دیا ہے. اس تضاد کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟
دیکھیے کہ یہ ایک بڑی مطلب صحیح بات ہے. پہلی بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ گزشتہ برسوں کے دوران جو بہت سے دہشت گرد اور انتہا پسند گروہ جن کی امریکہ نے حمایت کی ہے, وہ یہ تمام گروہ ایک وقت گزرنے کے بعد امریکہ کے مخالفین میں شامل ہو گئے ہیں. آپ دیکھیں کہ طالبان کے سلسلے میں آپ دیکھیں کہ شروع میں خود امریکہ نے طالبان کی کو تشکیل دیا اور ان کی حمایت کی, لیکن ایک کچھ عرصے کے بعد ہم نے دیکھا کہ یہ طالبان جو ہیں یہ خود امریکی اہداف کے لیے خطرہ بن گئے. داعش کے سلسلے میں بھی یہی ہو رہا ہے, نہ صرف یہ کہ امریکہ بلکہ ترکی, اردن, سعودی عرب جنہوں نے خود اس علاقے میں داعش کی بھرپور حمایت کی, اب وہ ان ملکوں میں ان کا شمار ہو رہا ہے کہ جن پر داعش حملہ کر سکتا ہے. آپ دیکھیں کہ خود ان ملکوں کی سلامتی بھی داعش کی جانب سے خطرے میں ہے. حقیقت یہ ہے کہ اگر داعش کے مقابلے میں سنجیدگی کے ساتھ اگر مہم چلانی ہے تو یہ اس مہم کو صرف عراق کے ذمے نہیں ہونا چاہیے, بلکہ آپ دیکھیں کہ داعش کی جو حکومت ہے اس نے رقہ میں جو شام کا شہر ہے وہاں اپنا پائے تخت اس نے اعلان کر رکھا ہے, وہاں پر مستقر ہے. تو خود شام کے کچھ علاقوں میں اور عراق کے کچھ علاقوں میں جو داعش کا قبضہ ہے, تو اس کو ختم کرنے کے لیے اور داعش کے فتنے سے ان ملکوں کو نجات دلانے کے لیے ہماگیر مجاہدت اور مہم کی ضرورت ہے, اور جس میں تمام ملکوں کی مشارکت ضروری ہے.
ڈاکٹر شعیب بہمن صاحب, آپ نے اشارہ کیا شام کے حوالے سے, اور یہاں شام کے حکام کا میں بیان اپنے ناظرین کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ شامیوں نے کہا ہے کہ اگر امریکہ داعش کے دہشت گردوں کی حمایت سے ہاتھ اٹھا لے اور وہ ممالک جہاں سے داعش کے دہشت گرد شام میں داخل ہوتے ہیں ان کو کنٹرول کر لیا جائے, تو شام کی حکومت کے پاس یہ امکانات اور توانائی اور طاقت موجود ہے کہ وہ دہشت گردوں کا صفایا کر دے. یہاں امریکہ کا دوغلا پن اور امریکہ کے ساتھ ساتھ اس کے مقامی اتحادی ممالک کا جو دوہرا رویہ ہے دہشت گردی کے حوالے سے وہ ہمارے سامنے ہے کہ سعودی عرب نظریاتی طور پر بھی, تسلیحاتی طور پر بھی اور مالی لحاظ سے بھی طالبان کا بھی حامی اور پشپنا رہا ہے, القاعدہ کا بھی حامی اور پشپنا رہا ہے, اور داعش کی بھی اس نے کھل کر حمایت کی. لیکن ابھی حال ہی میں جب امریکہ نے داعش کے ٹھکانوں پر حملے کی بات کی عراق میں یزدی فرقے کے خلاف داعش کی کارروائیوں کے تناظر میں, تو سعودی عرب نے $100 ملین کی امداد دینے کا اعلان کیا ہے یا اس بابت کے دہشت گردوں کے خلاف کارروائی میں استعمال کیا جائے. یہ جو تضاد ہے اور یہ جو دوہرا معیار ہے دہشت گردی کے حوالے سے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس پر آسانی سے قابو پایا جا سکتا ہے؟ اور جیسا کہ آپ نے خود اشارہ کیا کہ یہی دہشت گرد جس طرح طالبان آج پاکستان اور افغانستان کے لیے درد سر بنے ہوئے ہیں, القاعدہ عرب ممالک میں جو ہے درد سر بنی ہوئی ہے مختلف ممالک میں, یہی داعش جو ہے ان ممالک کے لیے یقینی طور پر جو ہے وہ سر ابھاریں گے اور ایسی کارروائیاں اور ایسے اقدامات کریں گے کہ جو ممکن ہے کہ ان ملکوں کے لیے جو آج داعش کی حمایت کر رہے ہیں ناپسندیدہ ہو. کس حد تک آپ اس بات سے میری متفق ہیں؟
میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ, سعودی عرب, ترکی, قطر, اردن کی جو پالیسی ہے داعش کے بارے میں یہ دوغلی پالیسی ہے. یہ ان کی جو 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 پالیسی وہ اعلان کرتے ہیں وہ اور جس پر وہ عمل کرتے ہیں دونوں میں بہت فرق ہے. بظاہر وہ داعش سے اظہار برات کرتے ہیں, اس سے الگ, اس سے لاتعلقی کا اظہار کرتے ہیں, لیکن در پردہ آج بھی وہ اس کی حمایت کر رہے ہیں. اگر ہم گزشتہ 3 برسوں کے دوران داعش کی جو کارکردگی اور کاروائیاں رہی ہیں ان کا اگر ہم جائزہ لیں تو ہم دیکھیں کہ بھرپور حمایت کی ہے سعودی عرب نے اس گروہ کی, اور جو فوجی وسائل اور مسئلہ ہے، ان دہشت گرد گروہوں کو ملے ہیں، داعش کو ملے ہیں، یہ ترکی کے ذریعے گئے ہیں. آپ دیکھیں کہ سعودی عرب کے پیسے سے اور ترکی کے راستے سے ان کو اسلحے گئے ہیں. اور اب آج امریکہ اور علاقے کی جو کچھ حکومتیں ہیں جو پالیسی اختیار کر رہے ہیں ان پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا. لیکن ایک بات ہے کہ امریکہ جو کافی عرصے سے جو چونکہ خطے میں عدم استحکام پیدا کرنا چاہتا ہے اور جو ممالک داعش کی حمایت کر رہے ہیں وہ بھی اور خود امریکہ بھی بہرحال اس نقصان اٹھائیں گے. امریکہ خود ترکی جو ہے وہ بہت دن تک جو ہے وہ خطے میں بے ثباتی اور عدم استحکام پیدا کرنے میں مصروف نہیں رہ سکتا. یہ بے ثباتی خود ترکی کو بھی اپنی لپیٹ میں لے گی. آپ دیکھیں یہ کہ عراق میں امریکہ تو اس کے ذریعے سے عراق میں اور علاقے میں اپنی موجودگی کو مضبوط کرنا چاہتا ہے.
ڈاکٹر صاحب، کل ایک خبر جو ہے وہ میڈیا پر جاری ہوئی کہ دیالہ صوبے میں نماز کے موقع پر دہشت گردانہ کاروائی انجام پائی اور 70 سے زائد بے گناہ نمازی وہاں خاک و خون میں غلطاں کر دیے گئے. داعش کے دہشت گردوں نے مبینہ طور پر 2 خودکش حملے کیے اور اس کے بعد نمازیوں پر فائرنگ کر دی. عالمی میڈیا، خاص طور پر مغرب سے وابستہ میڈیا نے اس کاروائی کو پہلے شیعوں سے منسوب کرنے کی کوشش کی، لیکن دہشت گردی کے واقعہ اتنا واضح اور عیاں تھا کہ مجبور ہو گئے اپنے ان الفاظ کو واپس لینے پر، اور یہ کہا جانے لگا کہ نامعلوم دہشت گردوں نے یہ کاروائی انجام دی ہے. یعنی اب انہوں نے اپنی پالیسی کو اس حوالے سے تبدیل کیا اور یہ کہا کہ نامعلوم، جبکہ کسی سے یہ بات ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ عراق میں متعدد اہل سنت مساجد میں اور اہل سنت کے پیش نمازیوں کو یا اہل سنت کی بزرگ شخصیات کو کہ جنہوں نے بھی داعش کی خلافت کو ماننے سے انکار کیا تھا یا ان کی حمایت سے انکار کر دیا تھا اور ان کے ساتھ تعاون کرنے سے گریزاں تھے، ان کے خلاف داعش نے کاروائیاں کی ہیں. اور کل کی کاروائی بھی ظاہراً اسی چیز کا نتیجہ تھی کہ وہاں کے مقامی لوگوں نے، اہل سنت نے داعش کے ساتھ تعاون کرنے سے صاف انکار کر دیا تھا. یہ سب چیزیں دیکھتے ہوئے آپ کیا کہتے ہیں کہ عراق کے عوام، جن میں سنی، کرد، ترک، عرب اقوام جو ہیں وہ جو سب کے سب، حتیٰ اقلیتی فرقے جو ہیں وہ داعش کے مظالم کا اور ظلم و ستم کا نشانہ بن رہے ہیں، ان سے آپ توقع رکھتے ہیں کہ عراقی عوام متحدہ طور پر ان سے جو ہے وہ نمٹ سکیں گے ان کی کاروائیوں سے، اور عراقی عوام ایک دن ان سے جان چھڑانے میں اور نجات پانے میں کامیاب ہو جائیں گے؟
اب دیکھیے اس بارے میں کہ امریکہ اور مغرب والے اپنے میڈیا کے ذریعے سے بہرحال وہ کوشش کریں گے کہ اس قسم کے دہشت گردانہ اقدام کو وسیلہ بنائیں اور مسلمانوں کے درمیان تفرقہ پیدا کرنے کی کوشش کریں، تو یہ کوشش تو وہ ہمیشہ کریں گے. لیکن داعش کی جو ماہیت ہے، جو حقیقت ہے، اس نے جو جرائم انجام دیے ہیں ان کے پیش نظر ظاہر ہے کہ یہ سارے کام اسی کے ہیں. لیکن آج بھی مغربی میڈیا یہ کوشش کر رہا ہے کہ عراق میں جو کچھ ہو رہا ہے شیعہ سنی کی جنگ کا نام دے، لیکن جو کچھ شام میں ہو رہا ہے، جو کچھ عراق میں ہو رہا ہے، آپ دیکھیں کہ اب داعش کا زیر تسلط جو علاقہ ہے، آپ دیکھیں کہ جہاں جہاں داعش ہیں وہ سنی علاقوں میں ہیں. تو مغربی میڈیا کے دعووں کے برخلاف ان کے مظالم کا جو نشانہ بن رہے ہیں وہ سنی عوام بن رہے ہیں، یعنی وہ سنیوں کا قتل عام کر رہے ہیں. عراق میں جو ہے وہ سنی علاقوں میں وحشیانہ جرائم کا ارتکاب کر رہے ہیں. تو شیعہ سنی کی جنگ تو ہے ہی نہیں، وہ جو جس کا مغربی میڈیا دعویٰ کر رہا ہے. وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ بہرحال داعش کے جرائم کو اور وہاں پر جو کچھ ہو رہا ہے اس سے فائدہ اٹھا کے کسی بھی طرح سے اسلامی دنیا میں جو ہے وہ اسلامی دنیا کے حقائق سے عالمی رائے عامہ کو منحرف کریں. غزہ کی طرف سے لوگوں کی توجہ بھی وہ ہٹانا چاہتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ یقیناً عراق کے عوام متحد ہو کے ان دہشت گردوں سے نمٹنے میں کامیاب ہوں گے. عراق میں جو نئی حکومت تشکیل پا رہی ہے اس کو عراق کے تمام جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں, جتنے بھی گروہ ہیں, شیعہ سنی کرد, سب کی حمایت حاصل ہے, جس سے اس بات کا اظہار ہو رہا ہے کہ عراق میں ایک قومی اتحاد اور قومی وحدت وہاں پر تشکیل پا چکی ہے.
ڈاکٹر شعیب بہمن صاحب, ہم آتے ہیں ایک اور موضوع کی طرف. اسلامی جمہوری ایران کے وزیر خارجہ عراق کے دورے پر ہیں اور انہوں نے واضح طور پر جو ہے وہ عراقی حکام کی مدد اور حمایت کا بھی وعدہ کیا ہے, اور موجودہ سیٹ اپ جو بننے جا رہا ہے اس کے ساتھ بھی اسلامی جمہوری ایران کے تعاون کی بات کی اور نئے وزیر اعظم کی حمایت کا اعلان کیا ہے. موجودہ حکومت جو ہے عراق کی جو بننے جا رہی ہے اس کے پیش نظر یہ سارے چیلنجز ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ دہشت گردی کے اس افریض سے جو ہے وہ نمٹنے میں مؤثر واقع ہوگی؟
خوب, مہم ترین سرمایہ
دیکھیے, جو اہم ترین سرمایہ جو اس وقت عراق کی جدید حکومت کے پاس ہے وہ ملک کے اندر عراقی عوام کی حمایت ہے, اور دوسری چیز یہ ہے کہ اکثر جو علاقے کے جو ایکٹرس ہیں, جو علاقے کی مؤثر طاقتیں ہیں عراق کے سلسلے میں, وہ ان کی بھی عراق کو حمایت حاصل ہے. آپ دیکھیے کہ اسلامی جمہوریہ ایران کا جو کردار ہے یہ بہت اہم ہے. اسلامی جمہوریہ ایران نے عراق میں طویل برسوں سے مثبت کردار ادا کیا ہے اور اس علاقے میں مثبت کردار ادا کیا ہے. تو جو اہم ترین جو مسئلہ ہے جو وہ جس پر اسلامی جمہوریہ ایران نے تاکید کی ہے وہ باہمی احترام اور پرامن بقائے باہمی کا اصول ہے. حکومت عراق کی مدد اس نے تمام مسائل سے نمٹنے میں ایران نے اس کا وعدہ کیا ہے, اور لیکن جو چیز سب جس پر ایران نے ایک اور چیز جس پر تاکید کی ہے وہ عراق کی ارضی سالمیت ہے, عراق کے اتحاد کی بقا ہے, اور علاقے کے بعض ملکوں کے برخلاف جو عراق کی تقسیم کے در پہ ہیں اسلامی جمہوریہ ایران نے ہمیشہ عراق کی بقا اور اس کی عرضی سالمیت پہ زور دیا ہے. گزشتہ برسوں کے دوران اسلامی جمہوریہ ایران نے عراق میں ہمیشہ امن و آشتی اور سلامتی کی حمایت کی ہے, اور اس سلسلے میں عراق میں جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں, شیعہ سنی کرد, جتنے بھی گروہ ہیں, سب کے ساتھ تعاون کیا ہے. اور سب سے آخری بات میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اسلامی جمہوریہ ایران کی جو وزارت خارجہ ہے, خارجہ پالیسی ہے, وہ اس بات پر یہ ہے کہ ایران اس علاقے میں بیرونی مداخلت کا مخالف ہے, عراق میں بھی وہ ہر قسم کی بیرونی مداخلت کا مخالفت کر رہا ہے کہ عراق کے اندر خود جو عراقی جو عناصر ہیں ان کے ذریعے سے امن و استحکام قائم ہو, اور علاقے میں امن و استحکام اور ثبات کے قیام کے لیے بھی علاقائی عناصر سے استفادے پر ایران زور دیتا ہے. عراق کی جو آئندہ حکومت ہے انشاءاللہ وہ ضرور مسائل پر قابو پانے میں کامیاب رہے گی.
جی ناظرین, اس کے ساتھ ہی ہمارا پروگرام بھی ختم ہوتا ہے. ہمیں امید ہے کہ ہماری آج کی گفتگو عراق کے تناظر میں آپ کے لیے مفید واقع ہوئی ہوگی, اور یقیناً آپ نے نتیجہ نکالا ہوگا کہ عراقی عوام اور حکومت دہشت گردی پر قابو پانے میں کامیاب ہو جائے گی. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ.